الرحیم. آج ہماری تلاوت کا آغاز ساتویں پارے سے ہوا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. معتدل عیسائیت کا تذکرہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کیا تو مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئی اور شاہ حبشہ نے ان کا استقبال کیا اور مشرکین بھی پیچھے پیچھے مسلمانوں کے ہو لیے اور انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں ان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی اور شاہ حبشہ کو اور وہاں کی عیسائی دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. تو اس نے دربار میں بلایا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سوالات کے جواب میں سورہ مریم سنائی. وہ سنانی تھی کہ شاہ حبشہ کی آنکھوں سے آنسے جاری ہو گئے اور وہ قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کے نور سے بڑا متاثر ہوا اور وہ اسلام لے آیا. تو اللہ رب العزت نے عیسائیت کے تذکرہ فرمایا کہ کچھ ان میں معتدل مزاج بھی ہیں, قرآن سنتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا. پھر ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے تم انہیں حرام مت قرار دو اور جو حرام ہے وہ حرام ہے انہیں حلال قرار مت دو. پھر اسلامی معاشرے کے اندر حرام شراب کی اور جوئے کی ہمیشہ کے لیے حرمت کا تذکرہ فرمایا کہ اس سے اسلامی سوسائٹی کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور شیطان مسلمانوں میں اس کے ذریعے انتشار اور افتراق پیدا کرنا چاہتا ہے. اور پھر احرام کی حالت میں شکار کرنے کی ممانعت کا تذکرہ ہے. البتہ احرام والا شخص حاجی اگر سفر کے درمیان سمندر میں سفر کر رہا ہو دریا میں تو وہاں کی کشتیوں کا شکار وہاں مچھلیوں کا شکار کر سکتا ہے. پھر بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ اس کا وجود انسانیت کی بقا کے لیے ہے اور تم ایسے سوالات مت کرو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اور مختلف جانوروں کے نام لگ کر ان کا تقدس سمجھ کے انہیں اوپر حرام قرار دینا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک بگڑی ہوئی معاشرے کے اندر اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے برائی سے روکتے رہنا, اس کے بدولت اللہ رب العزت برائی کرنے والوں کے اثرات سے تمہیں محفوظ رکھے گا. تم یہ کام کرتے رہا کرو. اور جب کسی کی زندگی کا سلسلہ جا ختم ہونے والا ہو اور کچھ اس کے مالی امور ہوں تو وہ اس کے بارے میں وصیت لکھے اور پھر وہاں گواہ بھی مقرر کرے تاکہ بعد میں کوئی اختلاف اور انتشار نہ ہو. پھر قیامت کی منظر کشی ذکر فرمائی کہ وہاں سب کا احتساب ہوگا, یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھ ہوگی کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہ پہنچایا تھا. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خاص طور پہ ذکر فرمایا جنہیں اللہ رب العزت نے غیر معمولی معجزات عطا فرمائے تھے کہ وہ مادر ذات اندھوں کو ان کے اندر بینائی واپس آ جا کرتی تھی اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور پرندوں کو مٹی سے بنانے کے بعد ان کے اندر روح پیدا ہو جاتی تھی اور پھر اللہ کے سے فریاد کی تو اللہ نے ایک کھانوں سے بھرا اور سجا دسترخوان آسمانوں سے بھیجا جسے مائدہ کہتے ہیں. پھر وہ بھیجا, یہ سارے معجزات تھے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ تمہاری پرستش کریں اور تمہاری اماں کو معبود قرار دیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے, اللہ آپ خوب جانتے ہیں, میں نے تو انہیں آپ کی توحید کا سبق پڑھایا تھا لیکن یہ بعد میں اپنی نظریات کو چھوڑ بیٹھے. یہ آپ کے بندے ہیں, آپ کو اختیار ہے, چاہے تو آپ انہیں عذاب دیں اور چاہیں انہیں معاف فرما دیں. اور پھر اللہ نے فرمایا یہ آخرت کا دن ہے, یہاں صرف سچائی کے علم مرداروں کو نجات اور کامیابی ملے گی اور ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے اور اللہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو جائے گا. اور سورہ انعام کا تذکرہ ہے اور اس سورت کے اندر تین بنیادی نظریات اور عقائد جو سارے نبیوں کی دعوت کی بنیاد رہی ہیں, ایک اللہ کی توحید اور رسالت اور قیامت کا تذکرہ. ان تینوں موضوعات کا اس صورت میں مختلف انداز سے اس کا ذکر آیا ہے. شروع میں اللہ رب العزت کی تعریف اور بڑائی ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، اندھیروں اور روشنی کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ کی ذات ہے. پھر اللہ کے نبی کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، اس سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے اور بہت سارے قوموں کا حشر دیکھو کیسا ان کے ساتھ ان کا انجام ہوا. اور ان کا یہ کہنا کہ ہم آپ کی بات تب قبول کریں گے جب اللہ کا کوئی فرشتہ آپ کی تائید کرے یا اللہ کی طرف سے کوئی خط آئے، تب ہم آپ کا پیغام قبول کریں گے. تو آپ انہیں بتا دیں اگر فرشتہ بھی آئے گا انسانی شکل میں آئے گا، پھر تمہارا وہی سوال ہوگا، اور پیغام لانے والا بھی کسی شکل میں ہوگا، پھر تمہیں وہی اعتراض ہوگا. تو فرمایا کہ یہ ضد اور عناد کی بنیاد پر انہوں نے ماننا نہیں. آپ زمین پہ چل پھر کے دیکھیں انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرنے والوں کا انجام بد کیسا ہوا ہے. پھر اللہ رب العزت کا قدرت کا تذکرہ ہے، اور مسلمانوں کا ایک انقلابی عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے. نفع اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے. وہ نفع پہ دینے پہ آئے ساری دنیا مل جائے، نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتی. اور ساری دنیا نقصان پہنچانے پہ آئے، اللہ نفع دینے پہ آئے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ پکڑنے پہ آئے، ساری دنیا بچانے پہ آئے، کوئی بچا نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یہ مسلمانوں کا انقلابی عقیدہ ہے، اور جب یہ دلوں کے اندر عقیدہ رچ بس جاتا ہے تو مسلمان مادیت کے جتنے نقشے بناتے ہیں، لیکن ان نقشوں سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہیں جس کے اختیار میں سب کچھ ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. جس کے اختیار میں ہم تو نقشے ہی بنا سکتے ہیں اور اسباب ہی اختیار کر سکتے ہیں، نتائج تو اللہ کے پاس ہیں. اس لیے مسلمان مادی نقشے اختیار کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے اللہ کی رضا دیکھتا ہے. کافر بھی مادی نقشے بناتا ہے، لیکن اس کا سارا اعتماد اپنے نقشوں اور تدبیروں پر ہوتا ہے. لیکن آج مسلمان نے بھی وہی پڑھا جو کافروں نے پڑھا ہے، اور بدقسمتی سے وہی کر رہا ہے جو کافر کر رہا ہے، تو پھر انجام بھی ہم دیکھ رہے ہیں. سارے نقشے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، صرف گرمی تھوڑی سی بڑھ گئی، سارے مادی نقشے بڑھ گئے، ہٹ گئے. اور اگر یہ گرمی اللہ نہ کرے تھوڑی سی اور بڑھ جائے تو کہاں کے منصوبے اور کہاں کی منصوبہ بندی ساری فیل ہو جاتی ہے. تو مسلمان ہمیشہ پہلے اللہ کو دیکھ کر اپنے مادی نقشوں کو بنایا کرتا تھا. تو فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے. اور مشرک خود بھی جب مصیبت میں گھر جاتا ہے اور جہاں مادی نقشے سارے فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اکیلا اللہ کو پکارتا ہے، وہ بھی اکیلا اللہ کو پکارتا ہے کہ اب تو اللہ ہی کرے گا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم نے مختلف رسول بھیجے، اور جب لوگوں نے رسول کی تکذیب کی ہم نے انہیں پکڑا، شاید کہ وہ عاجزی اور انکساری کریں، لیکن یہ ہیں ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ کو پکڑ نہیں سمجھتے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کبھی ہم قوموں کی ہلاکت کا ایک دوسرا نقشہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم ان پر خوشحالی اور فراوانی کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور جب وہ غفلت میں اور نافرمانی کی انتہا کو پہنچتے ہیں پھر اچانک پکڑتے ہیں اور ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا. یہ بھی اللہ کی پکڑ کا ایک راستہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا اللہ کی طرف سے جو پکڑے آتی ہیں وہ تین مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کبھی اوپر سے عذاب آتا ہے، کبھی نیچے سے عذاب ہوتا ہے، اور کبھی قومیں آپس میں نفرتوں کا شکار ہو کر باہمی دستے گریبان ہوتی ہیں. یہ تینوں اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں، تینوں عذاب کی شکلیں ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مشرکین مکہ آپ سے کہا کرتے تھے کہ جو غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں پہلے آپ انہیں اپنے پاس سے اٹھائیں، پھر ہم آپ کی دعوت سننے کے لیے آپ کی نشست پہ آ کے بیٹھیں گے. تو اللہ رب العزت نے ان غریب لوگ جو اگرچہ مال اور دنیا کے لحاظ سے غریب تھے لیکن دل اور ایمان کے لحاظ سے بڑے امیر تھے، اللہ نے ان کی سفارش فرمائی کہ آپ انہیں اپنی نشست سے اپنی صحبت سے دور نہ کیجیے گا، وہ بات سنیں یا نہ سنیں ان غریبوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، اس لیے کہ یہ دل کے بڑے امیر ہیں، ایمان کا سرمایہ ان کے پاس ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید پرستانہ زندگی کا تذکرہ ہے کہ عجیب ماحول میں ان کی پرورش اور پیدائش ہوئی، ابا بھی بت پرست ہے، نہ یہ ہے کہ بت پرست ہے بلکہ بت فروش ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے باپ کو بھی توحید کا پیغام سناتے ہیں۔ کچھ لوگ سورج کی پرستش، کچھ لوگ چاند کی پرستش، کچھ لوگ ستاروں کی پرستش کر رہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج چاند ستاروں کے غروب ہوتے دنیا والوں کو دکھایا، یہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے جو نکلتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے؟ فرمایا میں ان سب سے بری ہوں، میں ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوں جو زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ اور خالق اور مالک ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر پچھلی آیتوں میں اللہ پھر اس کا تذکرہ بعد ایک فرشتہ ذکر فرمائی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن سب کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا راستہ عطا فرمایا تھا، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا اور اپنی وحدانیت یوں سمجھائی کہ دیکھتے نہیں ایک گٹلی ہے، اور گٹلی زمین کے اندر کون اسے پھاڑتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے کون باریک سا اور نرم نازم قسم کا پودا نکالتا ہے، اور کون ہے جو مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردوں نکالتا ہے، اور کون ہے جو آسمان سے یہ بارش بھیجتا ہے، بارش بھی ایک، زمین بھی ایک، کھاد بھی ایک، لیکن نکلنے والے پودوں کے سائز بھی مختلف، اور لگنے والے پھلوں کی رنگت بھی مختلف، اور ان پھلوں کے اندر کے ذائقے بھی مختلف، یہ کون ساری قدرت کے کرشمے دکھا رہا ہے؟ وہ ایک اللہ ہی ہے کہ جو ایک ہی زمین سے، ایک ہی پانی سے، ایک ہی موسم میں، ایک ہی کھاد سے مختلف سائز کے پھل بھی پیدا کرتا ہے، رنگت بھی مختلف ہے، ذائقے بھی مختلف ہیں، وہی اللہ اکیلا ذات ہے جس ان پھلوں کو دیکھ کر تم اللہ کی قدرت کو پہچانو، وہی خالق اور مالک ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے، اسی کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ پھر آٹھویں پارے کے اندر قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا گمراہ لوگوں کے نظریات کی طرف وہی لوگ مائل ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے اور جن کے دلوں کے اندر برائی ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ ہر قسم کے گناہوں سے، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، سب کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ہر چیز کی تاثیر اور اللہ رب العزت نے اثر رکھا ہے، پانی کا بھی اثر ہے، گرمی کا بھی، پانی کا بھی اثر ہے، برف کا بھی اثر ہے، نمک کا بھی اثر ہے، مرچوں کا بھی اثر ہے، ایسی فرمایا اللہ نے گناہوں کا بھی اثر رکھا ہے، اور جب تم اس کا ارتکاب کرو گے اس کی سزا بھی اپنی زندگی میں دیکھو گے، اس کی سزا بھی اپنی زندگی میں دیکھو گے۔ آج کا نادان انسان زہر کھا کر اس کو اس کا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے، میٹھا کھا کر اس کی مٹھاس سمجھ میں آتی ہے، مرچے کھا کر اس کی کڑواہٹ سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج کے انسان کو گناہ کر کے اس کے ریئیکشن سے وہ نہیں ڈرتا، اس کے ریئیکشن سے یہ نہیں ڈرتا، حالانکہ یہ ساری چیزوں کی تاثیر تو کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی، اور جس کی تاثیر اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کا کلام بتا رہا، مسلمان وہ گناہ کرتا ہے اور ان کے ریئیکشن سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے کہ اللہ کا جس پہ خاص فضل ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کا ہر حکم اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی، اس لیے انہیں کبھی بھی اسلام کے کسی حکم پر شبہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ سوال جواب نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے ہر حکم پر وہ دل سے اسے قبول کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے اور اس کو اسلام کا ہر حکم اس کے لیے قابل قبول ہو جاتا ہے، تو ایک مرتبہ صحابہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، اس کے لیے کوئی نشانی بھی ہے؟ فرمایا ہاں، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول، اس کی نشانی یہ ہے کہ آخرت کی طرف اس کا دل متوجہ ہو جائے، آخرت کی طرف اس کا دل متوجہ ہو جائے اور دنیا کے دھوکے کے گھر سے اس کا دل اچہٹ ہو جائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہے، اللہ نے اس کے سینے میں ہدایت کا نور پیدا کر دیا ہے۔ اس کی علامت بتائی کہ اس کا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، دنیا کے چیزوں سے دل اچہٹ ہونے لگے اور آخرت مرنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جائے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت کا نور نصیب فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اس دنیا کے اندر بھی ہم ظالموں کے واسطے سے ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ظالموں کے واسطے سے ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ جب رعایا ظلم کیا کرتی ہے پھر حاکم ان پر ظالم مسلط ہوا کرتے ہیں، جب ماتحت اللہ کی نافرمانی کیا کرتے ہیں تو ان کے امور کے ذمہ دار ان سے بڑے اللہ کے نافرمان اور ظلم ڈھانے والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ظالموں کے ذریعے ظالموں کو سزا دیا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ تو فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ جب تمہارے بدترین لوگ تمہارے قومی ذمہ داریوں کے ذمہ دار بن جائیں، اور جب تمہیں بارشوں کی ضرورت ہو اور بارشیں نہ ہوں، اور تمہارے امور عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تو سمجھ لو آسمان والا رب ناراض ہے۔ اور تمہارے بہتر اور بھلے لوگ جب تمہارے قومی ذمہ داریوں کے ذمہ دار بن جائیں اور موقع کے مناسبت سے اللہ کی طرف سے بارشیں ہونے لگ جائیں اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے طے ہونے لگ جائیں، تو سمجھ لو آسمان والا رب راضی ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ظالموں کی سزا ظالموں کے واسطے سے ملتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسان اور جنات کی جماعت، کل قیامت میں ان سے کہا جائے گا، کیا تمہارے پر رسول نہیں آیا تھا حق کا پیغام لے کر اور تم نے پھر اس کی تکذیب اور انکار کیا؟ پھر مشرکین کی مذمت فرمائی کہ وہ اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں، غیر اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں، اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں، غیر اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں، اور جب اللہ کا حصہ غیر اللہ میں مل جائے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور جب غیر اللہ کا حصہ اللہ میں ملنے لگ جائے تو مشرک ڈرتا ہے کہیں پکڑ نہ آ جائے، کہیں پکڑ نہ آ جائے۔ تو غیر مشرک جو ہے اپنے اختراعی معبودوں سے زیادہ ڈرتا ہے، رب سے نہیں ڈرتا، رب سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ اس کی نفسیات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مشرک جو اپنے معبود اس نے بنا رکھے ہیں ان سے تو بہت ڈرتا اور خائف رہتا ہے، اور جو خالق حقیقی معبود حقیقی ہے اس کی نافرمانی کرتی ہے اس سے نہیں ڈرتا۔ اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔